نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم حاسبنا حسابا يسيرا آمين يا رب العالمين. بہت عرصے کے بعد درس قرآن کا یہ موقع ملا ہے اور عجیب بات ہے کہ جس کام میں زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ صرف ہوا ہے اب مجھے الجھن ہو رہی تھی کہ درس دینا ہے تو کس مقام سے درس دوں، اگر وہ منتخب نصاب کے دروس میں سے ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ساری باتیں آپ حضرات کے علم میں بہت پہلے سے ہیں، اور بھی کہ جو ہماری دعوت اور تحریک کے لیے بمنزل اساس ہیں جو مقامات قرآن حکیم کے ان کے بارے میں بھی بہت مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، تو بڑی شدید الجھن کے بعد بالآخر میں نے جو مضمون کل شروع کیا تھا خطاب جمعہ میں اور اس کے حوالے سے سورہ بلد کی ابتدائی چار آیات اور یہ سورۃ الانشقاق کی چھ آیات جو میں نے پڑھی تھی، تو ان کے حوالے سے خیال ہوا کہ بات کو آگے بڑھایا جائے. جو حضرات کل موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ میں نے گفتگو کا وہاں جو سلسلہ اب شروع کیا ہے اس میں اصل پیش نظر یہ ہے کہ جو ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں ان کی وضاحت کی جائے، بنیادی بات جو کہ ہماری دعوت کا یہ سمجھ لیے کہ بہت ہی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے. لیکن اس سے پہلے تمہیداً یہ کہ ہر انسان پر گناہ گو قسم کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، ہر انسان بول تلے دبا ہوا ہے اور ہر انسان کو مشقت سے سابقہ ہے. یہ مرکزی مضمون ہے سورہ بلد کا. لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، مراد مکہ مکرمہ. اور یہ عجیب ہے، شاید بہت سے حضرات کے علم میں ہو کہ ایک مرتبہ میں نے کراچی میں تربیت گاہ ہوئی تھی تو درس دیا تھا کہ چار سورتیں ہیں قرآن مجید کی جنہیں میں نے جامع عنوان دیا تھا چہار سورہ نور الزلبت، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح. ان میں نور اور زلبت کا حوالہ جو ہے سب سے زیادہ آیا ہے وضاحت کے ساتھ، رات اور دن، تاریکی اور روشنی. اور ان کے دونوں طرف جو سورتیں ہیں ان میں بڑی گہری مناسبت ہے. میں نے تشبیہ یہ دی تھی کہ جیسے رحل ہوتی ہے اور اس میں قرآن مجید رکھا ہوتا ہے، تو یہ چہار سورہ جو ہے یہ سورۃ البلد اور سورۃ التین ان دونوں کے مابین ہیں. اور ان دونوں میں مشترک یہ ہے کہ سورۃ البلد میں بھی مکے کی قسم کھائی گئی اور سورۃ الطین میں بھی وہاذا البلد الامین، اور انسانی نفسیات کے اہم ترین موضوعات ہیں کہ جو ان دونوں صورتوں میں آئے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہرحال اس وقت میرا ارادہ اس موضوع کی طرف جانے کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. مشقت، محنت ہر انسان کا مقدر ہے، طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے، جس کا علاج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس میں کچھ حوالے دے دیے گئے کہ جیسے معیشت کے اعتبار سے مکے کی سرزمین بہت سخت تھی، بوادی غیر ذی زرع، یہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے معاش کا مسئلہ آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا، بہت سخت تھا. وہاں کا ہندوؤں میں حاضر غلط، اس کے کئی معنی کیے گئے جو حضرات قصبوں میں تعظیم کا پہلو ڈھونڈتے ہیں، تو انہوں نے تو مکہ مکرمہ کی بھی عظمت کی قسم، اور پھر یہ کہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، اس وقت آپ وہاں مقیم ہیں، تو گویا کہ اس کی عظمت دوبالا ہو گئی. عام طور پر مفسرین نے یہ مفہوم لیا ہے. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ یہ بلد الحرام ہے، یہاں پر خوریزی ممنوع ہے، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے حلال کر دی جائے گی. یعنی فتح مکہ کے موقع پر اگرچہ کوئی بڑی جنگ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن چند لوگ مارے گئے تھے، لیکن یہ بھی میرے نزدیک بہت دور ازکار بات ہے. اصل بات کیا ہے کہ وہ جو دور تھا ابتدائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک کا، اس میں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے لوگوں نے حضور کی عزت کو، وقار کو حلال کر لیا ہے اپنے لیے، کہ وہی شخصیت جو انتہائی محبوب تھی، وہی شخصیت جس کی انتہائی عزت ہوتی تھی، اب اسے کوئی کہہ رہا ہے کہ پاگل ہو گئے ہیں، کوئی کہتے ہیں جنون کا عرضہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان پہ تو شاعر ہیں اور خامخواہ کو ہم پر ڈھونس کے مارے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک عجمی غلام انہوں نے جو بہت پڑھا لکھا ہے، تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے، اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے، اس سے صبح و شام جو ہے وہی تملا علیہ بکرتم واسیلا، اس سے املا لیتے ہیں اور وہ ڈکٹیٹ کراتا ہے اور آ کر ہم پر دوس جماتے ہیں کہ یہ وہی آئی ہے. تو گویا کہ آپ کی عزت کو، آپ کی حرمت کو لوگوں نے حلال کر لیا ہے. اس میں گویا کہ وہ جو مشن ہے، نبوی مشن، اس کی وجہ سے جو سختی پیدا ہوئی، مشکل پیدا ہوئی، دقتیں پیدا ہوئی. ایک دقت تو معاش کی ہے، دواد غیر ریزر لا اس سے ہلوم بحاظ بلد، اس میں سیکنڈ ڈائمینشن کا اضافہ ہوا ہے داڑھی کی حیثیت سے، اب آپ کو جو سختیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں. اور پھر تیسری بات ووالدن وما ولد، یہ جو توالد و تناسل کا سلسلہ ہے، یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے. بچوں کی پرورش ہے، پیدائش ہے، ماں کے لیے وہ عرصہ جو ہے قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اس نے اٹھائے رکھا، حملت ہوں امہ وحن العلا وحن وفصال ہوں فی عامین، پھر یہ دو سال تک جوٹ کی طرح اس سے چمٹا رہا، اور اس کی ہی توانائی ہے کہ جو کھینچ کر جو ہے اپنی غذا کے طور پہ استعمال کرتا رہا. تو باپ کے لیے یہ کہ اس کے بعد معاشی جدوجہد ہے، ایک ہے ایک شخص کا صرف اپنا پیٹ پالنا، ایک یہ کہ کنبے کی پرورش کرنا. تو ان تمام کے حوالے سے جو بات کہی گئی وہ یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. عام لوگوں کو کچھ احساس ہوتا ہے جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، لمبی لمبی کاروں میں چلتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے. یہ تو جو کشتی چلا رہا ہے یا جو کوئی جو اینٹیں ڈھو رہا ہے، جو ہل کر، اس کے لیے یہ بات ایسی نہیں ہے. ایک جسمانی مشقت ہے، ایک ذہنی مشقت ہے، اور یہ ذہنی مشقت جو ہے جسمانی موقع کی مشقت سے کہیں زیادہ سخت ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دن بھر جس شخص نے ذہنی جو جسمانی مشقت کی ہے، وہ رات کو ایسے سوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، فوراً نیند آئی اور پاؤں پھیلا کر سویا اور صبح کی خبر بھی اس نے. اور یہ جو لوگ ہیں، انہیں ٹرینکولائزرز کی ضرورت ہوتی ہے، ہپنوٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، سیڈیٹیوز کی ضرورت ہوتی ہے، نرم گدیلوں پر نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے ہیں، اور یہ سارے امراض جو دماغی اکثر و بیشتر اسی طبقے میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ جس کوسٹ کا انہیں سامنا رہتا ہے، جس قسم کی پیچیدگیاں ان کے سامنے ہوتی ہیں، لہذا مشقت اور ذہنی کوفت اور رنج اور غم، جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا، جو غالب نے کہا ہے کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اس لیے کہ حیوانات پر بھی مشقت ہے، اور یہ کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے باربرداری کے حیوانات بھی ہیں، اور کولو میں جوتا جانے والا بیل بھی ہے، لیکن یہ کہ ان کے لیے وہ احساسات نہیں ہیں جو احساسات انسان کو دیے گئے، جو صدمے انسان اٹھاتا ہے، کبھی اپنے کسی دوست کی غداری سے، کسی کی بے وفائی سے، کسی کی وعدہ خلافی سے، کسی نے آپ کی عزت پر حملہ کر دیا، اس سے صدمہ ہوتا ہے، جو انسان کو دکھ سہنے پڑتے ہیں وہ ان حیوانات کے لیے تو نہیں ہے. پھر یہ کہ اولاد کی طرف سے بعض اوقات ایسے ایسے صدمات آتے ہیں، ایسی ایسی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، یہ سب انسانوں کا مقدر ہے، حیوانوں کا نہیں. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. بہرحال اس سے آگے میں نہیں جانا چاہتا، وہ تو مضمون جو وہاں میں نے شروع کیا ہے وہیں بڑھیں گے، لیکن اس سے اگلا ایک مرحلہ ہے کہ بقیہ مخلوقات جو ہیں، چاہے حیوانات زمین کی جو ہیں، زمینی مخلوقات، ان کے حوالے سے بس اس دنیا کی جو مشقت ہے وہ ہو گئی اور بات ختم ہو گئی. انسان کا معاملہ جو ہے اس سے دہچند ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے پھر اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے. کیا کیا تم نے، تم نے اپنی زندگی کن کاموں میں صرف کی ہے، تم کن مشاغل کے اندر یہاں مصروف رہے ہو، تم نے اپنی زندگی کا مقصود کس طرح قرار دیا تھا، تم نے ہمیں پہچانا تھا کہ نہیں، ہمارے احکام اگر تمہارے علم میں آئے تھے تو تم نے ان کو مانا تھا کہ نہیں. یہ جواب دہی جو ہے، جس کے لیے ایک جگہ آیا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ کہ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں حاضری سے، سامنے کھڑے ہونے سے، کہ ایک وقت آئے گا، میں نے وہ حدیث بھی کل آپ کو سنائی تھی کہ لن تزول قلم ابن آدم حتی یسأل خمس، پانچ باتوں کا حساب لیا جائے گا، عن عمرہ فیما افنا، عن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من عین اکتسبہ وفیما انفقہ، وعما عمل فیما علم. یہ جو ہم نے تمہیں زندگی دی تھی 40 برس، 50, 60, 70, 80 برس، یہ کہاں تم نے کہاں صرف کی، کہاں دلائی، خاص طور پر عہد جوانی جس میں عزم اور حوصلہ اور قوت اور ولولہ ہوتا تھا، وہ تم نے جوانی کہاں کہاں دلائی ہے اور کہاں بتائی ہے، کن حالات میں، کن مصارف میں، کن مشغلوں میں، اور پھر یہ کہ پیسے پیسے کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، حلال سے کمایا تھا یا حرام سے، اور خرچ کیا تھا ادائے حقوق میں، انفاق میں، خیر خیر میں، بھلے میں، صدقات میں، ٹھیک ہے، اپنے نفس کے لیے بھی، اپنی ضروریات کے لیے بھی، یا للے تللے کیے تھے، اور اسراف اور تبذیر کا معاملہ کیا تھا، اور تیش تعیش کے اندر اس کو صرف کیا تھا، اور آخری بات یہ کہ جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا. تو یہ سارا حساب کتاب انسان سے ہونا ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر بہت ہی ایک عجیب سی کیفیت کے عالم میں کہا کرتے تھے کہ کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا، جو جلا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کاش کے میں درختوں پر چہچہاتی چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. یہ کیفیت ہوتی ہے اس شخص کی کہ جسے واقعتاً اخروی جو ہے اس جواب دہی کا احساس ہو. صورت انشقاق جو ہے اس میں اس اگلی منزل کو بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے میں نے وہ شعر بھی کوٹ کیا تھا کل کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، یہاں کی سختیاں تو ظاہر بات ہے کہ موت آئے گی تو وہ سختیاں سب قسم ختم ہو جائیں گی، لیکن مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے تو اس کے لیے فرمایا اذا السماء انشقت، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا. یہ قیامت کے آثار میں سے یا قیامت کے احوال میں سے یہ ایک اہم ہے معاملہ کہ جس کا قرآن مجید میں بہت مرتبہ ذکر آیا ہے. سورہ رحمان میں ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، سورت الحاقہ میں ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا هِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، ایک اور جگہ آیا ہے وَإِذَا سورۃ تکوین میں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. اب یہ سارا نقشہ اس سے بھی بلکہ ایک ہی صورت پہلے جو ہے سورہ انفطار ہے اذا السماء انفطرت، انفطار کے معنی بھی ہے پھٹ جانا، کسی شے کا شک ہو جانا، وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. اور سورہ رحمان میں اور سورہ تکویر میں جو آیا ہے تو وہ نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ تکویر میں جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اور جب کسی جانور کی کھال کھینچ لی جاتی ہے تو گوشت اندر سے لال لال نظر آتا ہے، وہ نقشہ کھینچا ہے سورہ رحمان میں. بردتن تک دہان، وہ ہوگا سرخ رنگت کا، گلابی رنگت کا، جسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیل کی تلچھٹ کے مانند، اور یہ بھی کہ وہ بھی جانور کی کا جسم جو ہے کھال جس کی اتر گئی ہو تو اس میں سے وہ جو گوشت نظر آتا ہے تانبے کے رنگ کا، وہ کیفیت ہو جائے گی. اگر سما ان شقت، ویسے یہ کہ ان تمام مواقع پر ایک واحد کے سینے میں آیا ہے سما، باقی سماوات کے بارے میں جو آیا ہے یوم نقل السماء تطی سجل للکتب، وہ جو سماوات جو ہے وہ اس کے یعنی زمین تمہاری جو ہے وہ تو اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی، اور وہ سماوات مطویات بیمین، اور یہ تمام آسمان جو ہے وہ اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اگرچہ یہ ساری باتیں جو ہے یہ جو آیات متشابہات ہیں جن کی وضاحت ہوئی ہے سورہ آل عمران کے آغاز میں، یہ اس سے متعلق ہے. آج تک ہماری سائنس یہاں تک بھی نہیں پہنچ پائی کہ سماع سے مراد کیا ہے، ابھی اس کی کوئی تعبیر ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ یقین ہے کہ جب اور علم آگے بڑھے گا تو یہ حقائق کھلیں گے اور محسوس ہوگا کہ واقعی قرآن مجید نے جو انداز تعبیر اختیار کیا تھا وہی صحیح ترین تھا، لیکن تاحال ہمارا علم اس درجے تک نہیں پہنچا. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اسلوب صرف اسی سورہ مبارکہ میں ہے، یعنی وہ آسمان جو ہے اپنے رب کا حکم سنے گا مانے گا، اسے پھٹنے کا حکم ہوگا وہ پھٹ جائے گا، تمہیں تو وہ بہت بڑی شے نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سرتابی نہیں کرے گا، اور یہی اسے زیبا بھی ہے، اسی کا وہ سزاوار ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے ملے وہ اس کی تعمیل کرے. حقت کوئی شے کہ جو اس کا مستحق بن گیا ہے، اس کے لیے یہ حق ہی اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم سنے اور مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جبکہ زمین کھینچ لی جائے گی. اب یہ زمین کا کھینچنا کس معنی میں ہے؟ ویسے آج جو ہمارا تصور ہے اس کے حوالے سے تو بات بہت موضوع ہو گئی ہے، جیسے گیندیں ہوا کرتی تھی، کرمچ کی گیند ہوتی تھی، اندر سے ہالو ہے، اسے اگر کھینچیں گے تو وہ چپٹی ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو ایک خلا ہے اس کے اندر سے اگر کوئی چیز تھی تو وہ باہر نکل پڑے گی. بالکل یہی صورت جو ہے نقشہ کھینچا گیا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کے کھینچے جانے سے اس کے بطن میں جو کچھ ہے، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے، ویسے تو بہت کچھ ہے، لاوے بھی ہیں، وہ لاوے بھی نکلیں گے. اور میرا اپنا تأثر یہی ہے، اللہ عالم، اسے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ جہنم یہی اسی زمین کے پیٹ سے برآمد ہوگی، اس لیے کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو حشر کا دن ہے وہ یہی ہے، محاسبہ یہی ہے، حشر یہی ہے، قصہ زمین برسر زمین. تو کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجا ربک والملک صفا صفا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، اسے پھیلا دیا جائے گا، اس لیے کہ اب نو انسانی کی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کتنی عمر ہوتی ہے ہم نہیں کہہ سکتے، 10,000-12,000 سال، اس سے زائد آدم کے بعد سے نہیں ہے معاملہ. اب اتنے ہزار سالوں میں جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے وہ سب کے سب جو ہے کھڑے ہوں گے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین پھیلا دی جائے گی اور بس اتنی جگہ ہوگی کہ ہر انسان اس پہ کھڑا ہو سکے گا، کسی کے لیے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوگی. زمین جو ہے وہ اتنی یعنی کشادہ کیے جانے کے باوجود تمام نسلیں جو ہے نو انسانی کی آدم سے لے کر اور آخری انسان تک انہیں کھڑے ہونا ہے اپنے رب کے حضور میں، اور اسی وقت میں سمجھتا ہوں کہ زمین کو جب کھینچا جائے گا تو اسی کے اندر جو اس کا جو انٹیریئر ہے اس میں جو لاوے ابل رہے ہیں اور جو اس کے اندر حرارت ہے اور جس نو کی جو ہے اس کے اندر آگ ہے وہ سب کے سب سامنے آئے گی، تو وہ در حقیقت وہی جہنم ہوگی، اور اسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ پل بنائے جائیں گے جس میں سے ہر انسان کو گزارا جائے گا. تو یہ جو یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے تو قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر اس کا نقشہ اور ہے، جیسے سورہ طہٰ میں کہا گیا ہے کہ اس زمین میں نہ تم کوئی کجی دیکھو گے، نہ کوئی ٹیڑھ ہوگی، نہ کوئی کونا ہوگا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، کوئی ابھار ہوگا، چٹیل سیدھی اسپاٹ، نہ پہاڑ، نہ کوئی غارے، اور یہ سب کا سب ایک کھلا میدان بن جائے. وہ الپت نہ سی ہا و تخلت، اور وہ باہر نکال کے پھینک دے گی جو کچھ بھی اس کے اندر ہوگا. ویسے تو یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا زمین کے اندر جو لاوے ابل گئے وہ بھی باہر نکل آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ تمام انسان جن کے یہ جسمانی وجود جو تھے، حیوانی وجود، وہ اسی زمین سے بنے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی میں وہ لوٹا دیے گئے، وہ تمام انسان اسی کے پیٹ میں دفن ہے، اسی میں ہے. چاہے کسی نے کسی کو شیر نے پھاڑ کھایا ہے، لیکن وہ بھی پھر اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر گل کر جو بھی اس کا بکبکیہ حصہ ہے وہ زمین میں گیا، اور شیر بھی جب مرے گا تو اس کا جسم جو ہے وہ بھی اسی زمین کا جو ہے پیوند ہو جائے گا، اسی میں شامل ہو جائے گا. تو تمام انسان جو ہیں وہ ان کے لیے گویا کہ یہ زمین جو ہے یہی محافظ خانہ ہے، سب کے سب اسی کے اندر موجود ہیں، اسی کے پیٹ میں، اور یہ ان سب کو نکال کر باہر پھینک دے گی. وَعَظِمَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ یہ وہ بھی اس کے لیے بھی وہی الفاظ آئے کہ اس کو یہی زیبا ہے، وہ بھی اپنے رب کا حکم سنے گی، آخر سورۃ الزلزال میں تو آیا انسان کہے گا ما لہا، اسے کیا ہو گیا اس زمین کو، اس کی شکل کیا بن گئی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین جو ہے وہ اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لہا، اسے ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، عزلت لربہا وحقت، اللہ کا حکم ہوا ہے، اس کے پروردگار کا اسے حکم صادر ہوا ہے اور اس نے اس کو سنا ہے، اس کو مانا ہے، اس پر عمل کیا اور یہی اس کے لیے صحیح ہے، درست ہے، زیبا ہے، شایان شان یہی طرز عمل ہے کہ وہ اپنے مالک کا، اپنے خالق کا حکم سنے اور بجا لائے. اب آئی ہے وہ آیت، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تمہیں مشقت پر مشقت جھیلنی ہے، جھیلنی ہے، جھیلتے رہنا ہے اور پھر ایک وقت میں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یہ ہے انسانی المیے کا جو دوسرا مرحلہ ہے. حیوانات اس سے مبرہ ہے، ان کا کوئی محاسبہ نہیں، ان کی کوئی جواب دہی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی سزا نہیں، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ ساری مشقتیں بھی جھیلے گا، سب میں بھی برداشت کرے گا، تکلیفیں بھی جھیلے گا، بوجھ بھی اٹھائے گا، یہ سارا فی قبض والا معاملہ بھی ہوگا. لیکن یہ قدحن، قدح بھی کہتے ہیں اسی کو، شدید مشقت کے ساتھ کوئی کام کرنا، ان نقط آ دیہوں گے لار ابے کا قدحن، یہ جو تم مشقتیں جھیل رہے ہو، جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، اور یہ تم رفتہ رفتہ جو ہے ان بوجھوں کو اٹھائے ہوئے اور ان مشقتوں کو جھیلتے ہوئے رفتہ رفتہ قریب تر ہو رہے ہو اپنی اس موت سے کہ جس کے بعد تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا، فملاقی، اس سے ملاقات کرنی. اب یہ ملاقات جو ہے اس کے جو نتائج نکلیں گے، اس کا جو بھی مآل سامنے آئے گا وہ بیان کیا، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا اللہم ربنا اجعلنا منہم، تو جس شخص کو بھی اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، تو اس سے حساب لیا جائے گا بہت آسان. آسان حساب سے مراد کیا ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی روایت موجود ہے کہ حضور کی ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، من نوخش ہلاک، جس سے گرا کر دی گئی وہ تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا. حساب یسیر یہ کہ بس وہ پیش ہوگا اور سرسری طور پر نہ دیکھے گا اور جا کر جاؤ گے، یہ حساب یسیر ہے جس کے لیے حضور بھی دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور یہ جو سورۃ الغاشیہ کے آخر میں جب آتے ہیں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لے لینا، تو اس کے بعد مشمول ہے کہ یہ کہا جائے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے آسان حساب لیجو. وہ بس پیش تو ہوگا اعمال نامہ، بس اس سے زیادہ نہیں کہ کوئی گرا کی جائے، کوئی تفاصیل پوچھی جائے، کوئی حساب کتاب کو پوچھ گچھ ہو، کوئی تفتیش ہو، نہیں. یہ حساب یسیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کا حساب یسیر لے گا، جیسا کہ میں نے دعا کی، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. فَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور پھر وہ جب ظاہر بات ہے کہ ایک ایک شخص کا حساب کتاب ہوگا، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، قیامت کا یہ محاسبہ تو انفرادی ہے، اجتماعی تو ہے ہی نہیں. میں نے اپنی کتاب جو ہے موجودہ اور سابقہ امت مسلمہ کا ماضی حال مستقبل سے تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ یہ در حقیقت جو ہے قوموں کا حساب اور قوموں کو سزا جو ملتی ہے وہ اس دنیا میں ملتی ہے، اجتماعی سزا. لیکن آخرت کا حساب یہ انفرادی ہے، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ایک ایک آدمی جائے گا، پیشی ہوگی، اور پھر وہ لوٹے گا جس کا حساب یسیر لیا گیا، آسان لیا گیا. اب وہ آئے گا کہ جو خوش و خرم، جان بچی لاکھوں پائے، جس کو ہم کہتے ہیں سائی آف ریلیف، اس کے چہرے پر ایک روشنی ہوگی، تمانیت ہوگی، اطمینان ہوگا، خوش و خرم لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف یا اپنے لوگوں کی طرف. اس میں اشارہ ہے جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو اس کے محبوب بندے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، تو ان کی اولادوں میں سے اور ان سے جو منسلک لوگ ہوں گے، اگر ان کے وہ بھی اگر ان کے اعمال صحیح ہوں گے، اگر پرائمریلی وہ کوالیفائی کر جائیں جنت کے لیے، اگر تو اعمال برے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کا معاملہ تو دوسرا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ درجے میں اتنے اگر نہیں ہوں گے کہ اپنے والد کے ساتھ اس درجے کی جنت میں رہ سکیں تو اللہ ان کے درجے بلند کر دے گا. اس لیے کہ ہر شخص کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ایک مناسبت دنیا میں رہی ہے, محبت رہی ہے, ان کا قرب جو ہے اس آخرت میں بھی رہے. تو وہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کے یہ نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ہونے کے لیے اونچے والے جنتی جو ہیں درجوں کے جنتی ان کے درجے کم کیے جائیں, نہیں, بلکہ یہ کہ ان کے لحاظ میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے ان پر فضل فرمائے گا کہ ان کے یہ جو متوسلین ہیں ان کے اولاد وغیرہ جو ہے اگرچہ اس درجے کے نہ ہو لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر کے ان کے ساتھ شامل کر دے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور جو کہ جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ پیس کے پیچھے سے, تب اس میں کئی تعبیریں کی گئی ہیں. ایک یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جن کو داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو اندازہ ہو ہی گیا انہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے, اب جو رہ گئے جن کی باری آئی ہے کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ اپنا بائیں ہاتھ پیچھے کر لیں گے, لیکن انہیں پیچھے سے وہ پکڑا دیا جائے گا. بہرحال, اور یہ بھی مولانا اسلائی صاحب نے لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے جیسے مجرموں کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں, تو ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے اندر جو ہے جن میں ہتکڑی پڑی ہوگی ان کو وہ اعمال نامہ تھما دیا جائے گا. میرے نزدیک اس میں اصل میں یہ ہے کہ سامنا جو کرنا ہوتا ہے, سامنے سے فرشتہ آئے, فرشتے ہی کریں گے نا یہ کام, تو اس میں بھی ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے, لیکن یہ کہ پیچھے سے دے دیا جائے گویا کہ وہ ان کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے, پسند نہیں کریں گے, ان سے رودگو ہونا پسند نہیں کریں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, تو اب وہ موت طلب کرے گا, کسی طرح موت آ جائے, کسی طریقے سے میرا وجود جو ہے نسیہ منسیہ میں ہو جاؤں, میرا کوئی وجود باقی نہ رہے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہوگا کہ اب کیا ہوگا. یفعل بها فاقرہ, جیسے کہ سورہ قیامہ میں کہا گیا تظن ان یفعل بها فاقرہ, اسے یقین ہوگا کہ اب وہ سلوک ہوگا جو رول کی ہڈیوں کے منکوں کو کچل کر رکھ دے گا. تو یہ سارا کچھ ہونے والا ہے, لہذا وہ چاہیں گے کسی طرح موت آ جائے اور موت جو ہے وہ ہمیں چھٹکارا دلا دے اس جو بھی آنے والی منزلیں ہیں ان سے, جس کا نقشہ پھر سورہ مدثر میں بعض مقامات پر کھینچا گیا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا, پھر یہ کہ اس میں یہ سورۃ الاعلیٰ میں ہے کہ پھر وہ جو جہنم میں ہے وہ تو نہ آدمی زندوں میں ہوگا نہ مردہ میں ہوگا. وہ موتیں, وہ یہ بھی آیا ہے کہ اب ایک موت نہ پکارو بہت سی موتیں پکارو, بار بار گویا کہ انسان کی طرف سے جو ہے خواہش ہوگی کہ موت آ جائے لیکن وہ موت نہیں آئے گی. انہیں محسوس ہوگا کہ موت آ رہی ہے لیکن یہ کہ وہ آئے گی نہیں, اس لیے کہ وہ تو تسلسل ہے عذاب کا, مسلسل رہنا ہے اس عذاب کو. انہ کان فی اہلہ مسرورا, وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا تھا, حرام سے کما کر اچھا کھلایا, چکنا چکا کھلایا بچوں کو, ان کی جو فرمائشیں پوری کیں, بہت خوش و خرم دنیا میں گزاری ہے, اپنی بیویوں کی فرمائشیں پوری کی ہیں, اپنے جو بھی برادری والے لوگ تھے ان کی جو آرزوئیں تھیں, ان کی جو بھی رسوم تھیں اور بیتیں تھیں ان کے اندر شریک رہا ہے, وہاں وہ بڑا جو ہے خوش و خرم رہ کر زندگی گزار کر آیا ہے. اس کے برعکس سورۃ الطور میں کہا گیا ہے کہ جو اہل جنت ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑے ڈرے ڈرے رہتے تھے, سہمے رہتے تھے کہ جا مشفقین کنا فی اہلنا مشفقین, ہمیں تو خوف رہتا تھا کہ ہم سے حساب کتاب ہوگا, ایک وقت آئے گا جواب نہیں کرنی پڑے گی, ایک ایک چیز کا جو ہے ہم سے حساب لیا جائے گا. لیکن یہ لوگ یہ دنیا میں خوش و خرم ہنستے کھیلتے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اس لیے کہ اس کے اندر ان کو احساس ذمہ داری نہیں, جواب دہی کا احساس نہیں, حرام سے غلط طریقے سے کمائیے کر کے عیش کر رہے ہیں, دنیا کی سہولتیں انہوں نے اپنے لیے ہر طرح کی فراہم کر لی ہیں. انہ کان فی اہلہ مسرورا, انہ ظن ان لن یحور, اس نے یہ گمان کیا تھا کہ لوٹایا نہیں جائے گا, واپس نہیں جانا, بس زندگی یہی ہے. ان ہی اللہ حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یهلکنا الا الدهر, نہیں ہے مگر بس ہماری یہ دنیا کی زندگی, ہم خود ہی زندہ رہتے ہیں خود ہی مر جاتے ہیں, کوئی نہ زندہ رکھنے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے. اور وہ موت بھی جو آتی ہے تو وہ گردش افلاک سے, یہ زمانے کی گردش ہے جس سے موت آ جاتی, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس کی جان جو ہے وہ قبض کرتا, نہیں, وہ تو بلکہ یہ کہ وما یهلکنا الا الدهر, یہ دہریت جو ہے آج کل جسے ہم کہتے ہیں اس وقت بھی موجود تھی, اگرچہ بہت کم لوگ تھے کہ جو اس دہریت کے قائل تھے, اکثر و بیشتر وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہاں رب کی طرف جانا تو ہے لیکن یہ کہ ہمارے سفارشی ہیں, ہمارے مددگار ہیں, ہم آ کے ان کو پوچھتے جو ہیں یہ دیویاں ہیں, یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ لات ہے, عزا ہے, منات ہیں, یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بڑی لاڈلی ہیں، اللہ ان کی بات نہیں ٹال سکتا، یہ ہماری سفارش کریں گی، ہم نے ان کے سامنے دنڈوت کی ہے، ہم نے ان کو نذرانے پیش کیے ہیں، ہم نے انہیں سجدے کیے ہیں، ان کے نعرے لگائے ہیں، اعلیٰ حبل کا نعرہ لگایا ہے، تو یہ ہمارے لیے وہاں مددگار ہوں گے، لہذا ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر کا معاملہ یہ تھا، لیکن یہ تو وہ لوگ بھی تھے، وما اللہ حیات دنیا نموت و نحیا وما یهلک الا اللہ، نہیں کوئی زندگی نہیں ہے، یہ خامخا کی بات کر ہے، ہاتھ ہے کلمات انہونی بات ہے، انہونی بات ہے جو تم سے کہی جا رہی ہے، یہ اس کا امکان ہی نہیں۔ انہ ظن اللہ یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ رب کا دیکھنا جو ہے، یہ در حقیقت یہ دو دھاری تلوار ہے، دو طرفہ اس کا مسئلہ ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے یہ احساس بہت ہی جافضا، بہت ہی موجب اطمینان، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس معنی میں قرآن میں فرمایا گیا فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور تقلبوں کا صرف ساجدین، اور آپ جو یہ اہل ایمان کے اندر آپ جو ہے جاتے آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کے حالات معلوم کرتے ہیں، سب ہماری نگاہ میں ہیں۔ تو یہ جو کسی بندہ مومن کے لیے، کسی نیک شخص کے لیے، تو یہ بات بہت بڑی ہے کہ جو بھی میں کچھ جھیل رہا ہوں، کوئی میں نے تکلیف جھیلی ہے، کوئی میں نے قربانی دی ہے، کوئی اشار کیا ہے، انفاق کیا ہے، چاہے کسی اور کو معلوم نہ ہو، میرے رب کے علم میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے کہ میں اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا رہا ہوں۔ تو یہ ان کے لیے تو گویا کہ بہت ہی اطمینان کا اور حوصلہ افزائی اور ان کی ہمت افزائی کا موجب جملہ ہے، لیکن یہاں دیکھ رہا ہے، یہ گویا کہ جیسے کہ کہیں کوئی باپ جو ہے وہ کہے اپنے بیٹے سے، تمہاری ساری حرکتیں ہماری نگاہ میں ہیں۔ یہ جو نگاہ میں ہونا ہے، یہ در حقیقت اس کی سب سے بڑی وعید کی شکل ہے کہ تمہارا کوئی بھی عمل ہماری نگاہوں سے، ہمارے علم سے خارج نہیں ہے، بلکہ تمہیں ہر ہر شے کا حساب دینا ہوگا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اب وہ آیتیں آ رہی ہیں کہ جو میں نے خاص طور پر جن کے لیے آج کا یہ جو سورہ مبارک ہے اس کا انتخاب کیا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، جس طرح میں نے ابتدائی آیات کا حوالہ جو ہے وہ دیا اور اس کو جوڑا ہے سورہ بلد کی آیات سے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت والى الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه۔ یہ ہے ایک مناسبت، یہ جو سمجھیے فواتح جو ہے ان دونوں صورتوں کی، جو ابتدائی آیات ہیں ان میں بڑی گہری مناسبت۔ اب ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ بعض مکی صورتوں میں، اور ظاہر بات ہے یہ چیز نمایاں پھر ہوتی ہے کہ جو چھوٹی صورتیں ہیں دو دو رکوعوں کی یا تین رکوعوں کی بھی ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں اگرچہ اکثر و بیشتر تو قسمیں صرف شروع میں آتی ہیں، لا اقسم بهذا البلد، یا یہ کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو قسمیں شروع میں آتی ہیں۔ لیکن چند صورتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جیسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک مضمون کو ایک حد تک پہنچا کر پھر اکثر نو نئے جوش و خروش کے ساتھ پھر قسم کھائی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی اور اب بہت اہم مضمون ہے کہ جو آ رہا ہے۔ یہ جو ہے معاملہ سورہ مدثر میں بھی ہے، قلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انھا لاحد الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر۔ اسی طرح کا معاملہ جو سورہ حاقہ میں ہے، اسی طرح کا معاملہ سورہ واقعہ میں ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ تو یہ جو ایک خاص اسلوب ہے کہ کسی اب اہم مضمون کو لادے کر گویا کہ ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ، یہ تو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا جو انداز ہے اسلوب ہے وہ خطابت کا ہے، تو خطیب جس طریقے سے کہ بات کر کے کوئی ایک بات اس نے مکمل کی ہے، کسی نئے موضوع کو چھیڑ رہا ہے، تو پھر اس کا ایک نیا جوش و خروش، اس کے اندر جو ہے انداز تخاطب جو ہے اس کے اندر وہ انداز بدلے گا، اسی طرح کا معاملہ۔ اور اس میں بہت گہری مناسبت ہے سورہ مدثر کی آیات جو میں نے ابھی سنائی آپ کو، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انھا لاحد الکبر نذیرا للبشر۔ ان صورتوں کے حوالے سے اس آیات ان آیات کے حوالے سے جو بات میں اب کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے اجمالاً کبھی کہی ہے، یہ کسی تفسیر میں نہیں ہے، اور میں یہ بات تفسیر کے درجے میں کہہ رہا ہوں. اگرچہ تفسیر کا ایک جو ہے خاص قسم بیان کی گئی ہے کہ وہ جو انٹیوشنل تفسیر ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہ اس لفظ کے یہ معنی ہے اس حوالے سے اور اس کے ثابت سے اور لاحق سے اس کے یہ تعلقات ہیں تو اس کے حوالے سے جو ہے اس کی تفسیر بیان کی جائے، تو وہ تفسیر کے درجے میں نہیں بلکہ انٹیوشنل بات ہے. اب یہ انٹیوشن جسے ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں، انٹیوشن وجدان، یہ کیا ہے؟ در حقیقت روحانی اعتبار سے اسی کا نام الہام ہے. کوئی بات اللہ کی طرف سے دل میں ڈال دی جائے. اب اس کے لیے کہیں کوئی سورا کمرا نہیں تھا، کوئی آدمی سوچ نہیں رہا تھا، کوئی غور و فکر کے ڈانڈے ملا تھا وہ وہاں تک نہیں آیا تھا، منطق جو ہے اس کو اس کی کڑیاں جوڑتا ہوا نہیں آیا تھا، بلکہ اچانک جو ہے ذہن منتقل ہوا، دل کے اندر ایک بات آ گئی. تو اسی انداز میں جیسے کہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں، اللہم الہمنا رشدنا، اے اللہ ہمیں الہام فرما دے، اور یہ الہام ہو، کشف ہو، رویا صادقہ ہو، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو سلسلہ جن کا جاری ہے. وحی نبوت ختم ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی صفی جس کو ہم کہتے ہیں، حضور کے لیے وہ بھی محفوظ تھی، اس میں کوئی شیطانی یا نفسانی آمیزش نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ دوسروں کے لیے اس میں کوئی شیطانی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، نفسانی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ سلسلہ بند نہیں ہے، بلکہ اسے کہیں 46واں جز کہا گیا ہے نبوت کا، کہیں 7واں جز کہا گیا ہے کہ یہ رویائے صادقہ جو ہے یہ نبوت کا 46واں جز ہے، اور نہیں باقی رہا اب نبوت میں سے کچھ بھی مگر مبشرات پہ کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں. اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ انٹیوشنل ایک خیال مجھے آیا، لیکن یہ کہ اس کے بعد مجھے طبیعت اس پر ٹھکتی چلی گئی، اور اس میں پھر مجھے سیاق و سباق بھی نظر آیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی تفسیر سے کسی مفسر کے کہنے سے وہ بات ذہن میں آئی ہے انٹیوشنلی، یا اسے کہیے الہامی طور پر، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے انشراح جو ہوا ہے اس میں سیاق و سباق کا مسئلہ بھی ہے. اس لیے کہ جو سورہ مدثر ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے حضور کی بعثت، اور حضور کی رسالت جو ہے، یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ در حقیقت سورۃ العلق کی 5 آیات سے آپ کی نبوت کا ظہور ہوا ہے. نبوت کے لیے لفظ آغاز ہم استعمال نہیں کرتے، نبوت کا ظہور ہوا، اس لیے کہ نبی تو آپ عالم ارواح میں بھی تھے، اور یہ نبوت جو ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، میں نے وہ کوٹ کی ہے عظمت صوم والی کتابچے میں، کہ پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، اے نبی آپ کو یہ کب نبوت ملی؟ آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والجسد، بین روح والجسد، یا ماء والتین، یہ کچھ مختلف الفاظ آتے ہیں کہ ابھی آدم کا ابھی گارا ہی بند رہا تھا، ابھی پانی اور مٹی کے درمیان ہی تھا آدم، کب بھی میں نبی تھا، تو وہ عالم ارواح کی بات ہے. لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز، یہ اس کے لیے لفظ ہم صرف ظہور نہیں کہیں گے، نبوت کا ظہور سورہ علق کی آیات سے ہوا، لیکن رسالت کا آغاز ہوا ہے سورہ مدثر. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور جیسا کہ ان تین آیتوں کے حوالے سے میں نے بعض اوقات سیرت کے موضوع پر تقاریر کی ہے کہ اس بے حضور کے تین ادوار کا ذکر ہے، اور پھر یہ کہ مشن جو ہے، نقطہ آغاز جو ہے آپ کا وہ انذار ہے، جو تمام انبیاء کا نقطہ آغاز ہے، لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ تقدیر رب ہے. تقدیر رب ہی کو میں نے ان اصطلاحات میں شامل کیا ہے، اقامت دین ہے، تقدیر رب ہے، یکون الدین للہ ہے، یکون الدین کلہ للہ ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ ہی ہے، یہ سب اصطلاحات جو ہے عبارات ناشر کا و حسن کا واحد من کا مفہوم ہے کہ رب کا فکبر، تقدیر رب تک آپ کو جانا ہے، البتہ آغاز ہوگا انذار سے. تو رسالت کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے وہ آیات ہیں، اور اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے. کلا والقمر، کچھ نہیں، کوئی نہیں، ہرگز نہیں، اور قسم کھاتا ہوں میں چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑ کر چل دے، رات کی روانگی، رات کا سفر شروع کر دینا واپسی کا، والصبح اذا اسفر، اور قسم کھاتا ہوں صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. ان نہال احد الکمر، اب ہا کی ضمیر بہت چکر کھائے ہیں مفسرین نے، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ میرے نزدیک رسالت محمد کی طرف جا رہی ہے، جو اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہے. کہ یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت جو ہے، انال احد القمر، یہ بہت بڑی باتوں میں سے بات ہے. اس حوالے سے اب اس میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ یہ ہے، کلا والقمر، اس لیے کہ اس سے پہلے جو تعلیم نبوت تھی وہ بالکل ایسی رہ گئی تھی جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ حضور کی بعثت کے وقت تک دنیا بالکل تاریخ نہیں ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور وہ ماننے والے کہ جو موحدین بھی تھے اور ان میں قسیسین تھے، ان میں رہبان تھے، کیسے کیسے تھے جنہوں نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں یہودیوں سے بچا کر رکھیے گا. ان میں وہ بھی تھے کہ جن کے پاس جو ہے حضرت سلمان فارسی رہے ہیں اور انہوں نے خبر دی ہے کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ اب جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں نبی یہ آخری زمان کا ظہور وقت ہے، جہاں ٹرائی اور لک شاید تو تم ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ. تو ایسے لوگ موجود تھے ان کے اندر. تو ابھی روشنی تھی وہ روشنی، لیکن وہ روشنی دھندلا گئی تھی جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے کہ وہ اتنی روشن تو نہیں ہوتی رات کہ جس طرح دن کی روشنی ہے، سورج سے نصف النہار پر چمک رہا ہے. تو گویا کہ جو تعلیمات تھیں انبیاء کی وہ رات کے چاند کے معلوم تھی، اور اس رات اب رات واپس جا رہی ہے، رات اپنا بستر لپیٹ رہی ہے، وہ لیل ادبر جا رہی ہے، اور اب صبح طلوع ہو رہی ہے. یہ صبح ہے، یہ خورشید رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع ہے. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت خورشید عالم تاب کے معلوم کہ جس سے یہ پورا عربی جگمگائے گا، اب یہ اس کا وقت آ گیا ہے. تو کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انھا لہدی الکبر نذیرا للبشر. میں حیران ہوں کہ اس لفظ کے ہوتے ہوئے بھی ذہن نہیں گیا ادھر کہ یہ ابتدائی آیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. تو یہ تو نذیرا للبشر، تمام نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر یہ بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو کلا والقمر واللیل ادبر والصبح اذا اسفر انھا لہدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. تم میں سے اب جس کے لیے کہ جو چاہے کہ آگے بڑھ جائے اور جو چاہے پیچھے رہ جائے. یعنی یہ کہ موقع عظیم ہے کہ جو آج انہوں نے حضور کا زمانہ پایا، حضور کی صحبت پائی، حضور کے زمانے میں مکے میں تھے، عرب میں تھے، کتنی بڑی یوں سمجھئے کہ انہیں اپورچونیٹی ملی تھی، تاریخ کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن یہ کہ کوئی آگے بڑھ گیا، کسی نے آگے بڑھ کر جو ہے خوش آمدید کہا محمد رسول اللہ پر، آپ کی دعوت کو اسے قبول کیا، اس کے لیے تن من دھن، جیسے کہ ابھی آپ نے نماز میں بھی آیات سنی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے جینا مرنا ان کا ہو گیا. تو یہ تو وہ تھے جو متقدم ہو گئے، آگے بڑھ گئے. یہ تاخر جو چاہے پیچھے رہ جائے، وہ پیچھے رہے گا، محروم رہے گا، بد نصیب رہے گا. حضور کے اپنے چچا بد نصیب رہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور بے شمار لوگ بد نصیب رہے. حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، زخا کے مکہ، ابو جہل، ان کے مولے نبی این جو ہے ایک دیوار بیچ کا رہنے والا ابو لہب تھا، اور وہ جو ہے وہ محروم رہا. بلکہ یوں سمجھئے کہ وہ تو شقی اشقا کے درجے کا شخص ہے کہ جو شقاوت کی انتہا کو جس کی پہنچی ہوئی تھی، حالانکہ رہتا تھا ایک دیوار بیچ. اس حوالے سے لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر. تو یہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ ہے کہ جو ان آیات میں کھینچا گیا، اور جو ابھی تک پچھلی جو نبوت کی تعلیمات کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اللہ والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انھا لإحدی الکبر. لیکن یہاں سورہ انشقاق کا مضمون ہے قیامت کا. قیامت سے پہلے اس دنیا میں اس دین حق کا بول بالا ہونا ہے. میرے نزدیک تین آیات میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. نبوت رسالت محمدی کا جو مقصد ہے، یعنی غلبہ دین حق، وہ تمام و کمال پورا ہوگا قیامت سے متصل قبل. لہذا اذا السماء انشقت وعظمت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وعظمت لربها وحقت. اب اس کے ساتھ جو جوڑ مل رہا ہے وہ ہے کہ جو دین کا بول بالا ہونا ہے، جو خلافت قائم ہونی ہے عالمی سطح پر، کل روئے عرضی پر، اور جو دین جو ہے غالب ہوگا اس پوری زمین پر کہ لا یبقى من الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخله اللہ کلمۃ الاسلام. ایک گھر بھی نہیں بچے گا، کوئی خیمہ نہیں رہے گا جس میں کہ اسلام داخل نہ ہو جائے. بعز عزیز و ذل ذلیل. اور یہ کہ مجھے زمین دکھا دی گئی، ان اللہ زوالی الارض فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، مسلم شریف کی روایت ہے یہ. کہ میرے لیے اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا، سکیڑ دیا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وہی امتی سیب لوگوں ملک ہاں بازو علی ملحا، میری امت کی حکومت اور اس کا تمکن جو ہے زمین کے ان تمام علاقوں پر ہو کر رہے گا کہ جو مجھے دکھا دیے گئے. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ اب کس کا نقشہ ہے جو یہاں پر کھینچا گیا ہے؟ اور یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے میں صرف حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی کے قیام سے پہلے بھی میرے ذہن میں اس آیت کا یہی مفہوم تھا. ایسا نہیں ہے، اگرچہ اس طور سے میرے سامنے یہ بات نہیں آئی تھی جیسے کہ آج میں بیان کر رہا ہوں کہ سورہ مدثر کی وہ آیات اور سورہ انشقاق کی یہ آیات، ان کے مابین کیا ربط ہے کہ وہ بے شک اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے پس منظر کو بیان کر رہی ہے، اور یہ آیات جو ہے یہ آخری غلبہ دین یعنی مقصد بعثت محمدی کی جب تکمیل ہوگی تو اس کا نقشہ بیان کر رہی ہے. تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ فلا اقسم بالشفق، تو نہیں مجھے قسم ہے شفق کی. دیکھیے وہاں دن کا آغاز ہے، اللہ والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، جبکہ صبح روشن ہو، دن کا آغاز، یہ دن کا اختتام ہے. فلا اقسم بالشفق، اب جب سورج غروب ہو گیا تو کچھ عرصے تک اس کی ایک سرخی سی جو ہے وہ افق پر آپ کو نظر آ رہی ہے، بس یہی کچھ بچا کھچا رہ گیا اور کچھ نہیں. بین ہی یہ صورت امت کی ہے کہ دین ختم ہو چکا ہے، صرف اس کا نام بچ گیا ہے، صرف اس کی کچھ علامات ہیں، صرف اس کا نام، جیسا کہ آیا ہے یوشک ون یاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک وقت وہ بھی آئے گا، لا یبقى من القرآن الا رسمہ ولا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے بس اس کے الفاظ رہ جائیں گے، اس کی حقیقت کہیں دنیا میں مشکل اور مجسم نظر نہیں آئے گی کہ یہ ہے قرآن کا نظام یا یہ ہے قرآن کے مجسمے انسانی شخصیت سیرت و کردار میں جو نظر آ رہے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. یوسف و یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا، یہ ہے شفق، بس کچھ آثار رہ گئے ہیں، بس وہ سورج کی جو ہے وہ ڈوبنے کے بعد اس کی وہ کچھ سرخی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. واللیل وما وسق، پھر رات اور اس نے جو کچھ اپنے اندر سمیٹ لیا اس کی قسم ہے. رات میں کیا سمیٹ جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں مفسرین نے، تمام حیوانات بھی سمٹ گئے، اپنے اپنے گھروندوں میں پہنچ گئے، پرندے بھی جو ہیں وہ اپنے گھونسلوں میں پہنچ گئے، انسان اپنے گھروں میں آ گئے، ہر چیز جو ہے وہ گویا کہ سمٹ جاتی ہے اور وہ جو چہل پہل دنیا کے اندر ہوتی ہے وہ نہیں. تو میرے نزدیک یہاں مراد ہے گمراہیاں، واللیل وما وسق، رات کی تاریکی اور تاریکی کے حوالے سے جو گمراہیاں، اس حوالے سے یہ جو پھیل رہی ہیں، جو منکرات کا غلبہ ہے، جس طریقے سے کہ جو اصل یوں سمجھیے کہ حیا اور عفت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ان سب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. رات جو ہے وہ اس حوالے سے جیسے تاریکی، ویسے تو یہ کہ دنیا میں روشنی کی بھی ضرورت ہے، تاریکی کی بھی ضرورت ہے، دنیا میں دن بھی چاہیے رات بھی چاہیے، لیکن عام طور پر دن جو ہے وہ بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، اور رات جو ہے وہ برائی کے لیے، تاریکی کے لیے، اس لیے کہ اسی میں پھر چور چوری بھی کرتے ہیں اور اسی کے اندر جو ہے اور بہت سی غلط حرکتیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ لیل وما وسق، یعنی دنیا بھر جائے گی ان برائیوں سے، منکرات سے، گناہوں سے. والقمر اذا اتسق، وہاں بھی قمر پہلے تھا، کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، اب یہاں برعکس بات ہو رہی ہے، اب رات میں پھر آ جاتا ہے چاند، لیکن چاند پہلی رات کا بھی ہوتا ہے، وہ تو کچھ بھی روشنی نہیں دیتا، تھوڑی دیر نظر آیا، کسی کو نظر آیا، کسی کو نہیں آیا، لیکن جب وہ بھر جاتا ہے اور بھرتا ہے تدریجن، 14 دن لگتے ہیں اسے، 14 راتوں میں جا کر وہ مکمل ہوتا ہے، اور قسم ہے مجھے چاند کی جبکہ وہ بھر جائے، پورا ہو جائے، 14 کا چاند ہو جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، اے محمد کے ماننے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہو گے لیکن درجہ بدرجہ، ایک طبق سے دوسرے طبق، ایک درجے سے دوسرے درجے کو. میرے نزدیک یہ احیاء اسلام کی جو جد و جہد ہے، اس پر وہ میرا کتاب چا بھی ہے، 20ویں صدی عیسوی میں بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیر، اس میں میں نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ یہ جد و جہد پوری تو ہونی ہے، لازمن ہوگی، اس میں کسی شک و شبے کی کسی بندہ مومن کے لیے گنجائش ہے ہی نہیں، صغرا کبرا قرآن سے ثابت ہے، کہ حضور کو بھیجا گیا دین کے غلبے کے لیے، تین دفعہ الفاظ آئے حضور کے لیے آئے اور کسی اور نبی اور رسول کے لیے نہیں آئے، اور دوسری طرف پانچ دفعہ یہ الفاظ آئے کہ آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا، مختلف اسالیب ہیں اس میں، لیکن سب سے نمایاں سب سے کلیئر جو ہے وہ ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، دونوں کو جوڑیے منطقی نتیجہ نکلے گا کہ حضور کا مقصد بعثت اسی وقت مکمل ہوگا جب کل عالم انسانیت پر دین غالب ہو جائے، وہ ہو کر رہے گا. حضور کے مقصد بعثت کی تکمیل سے قبل یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی، اور اسی کی خبر ہے جو میں نے ابھی احادیث ان کا حوالہ دیا، ہم نے بہت عام کیا ہے، اس کے وطن کو بھی بہت عام کیا ہے، تو وہ وقت تو آئے گا لیکن تدریجن ہوگا. یہ فکر میرا، میں نے 1974 کے رمضان مبارک میں وہ مضمون لکھا تھا حالت اعتکاف میں، جو اب آپ کو ملتا ہے، جو تنظیم اسلامی کا سلسلہ اشاعت کا نمبر دو ہے. نمبر ایک تو وہ ہے جو 1974 میں میں نے جو 21 روزہ تربیت گاہ ہوئی تھی قرآنی، اس کے اختتام پر تقریر کی تھی، جس میں میں نے اعلان کیا تھا کہ اب میں تنظیم قائم کروں گا، اب صرف یہ درس و تدریس قرآن نہیں. وہ مرحلہ گزر گیا، اس میں نے کیا ہے جو میں اس وقت یوں سمجھیے کہ 1974 میں مجھے کم سے کم جو ہے تقریباً لگ بھگ 10 سال تھا کہ میں لاہور میں خدمت قرآن میں جو ہے مصروف تھا. پھر انجمن قائم ہوئی 1972 میں، لیکن 1974 میں میں نے جولائی میں کہا تھا کہ اب یہ کہ ایک جماعت کا قیام ہوگا، وہ تقریر میری ہے جو نمبر ون ہے، عزم تنظیم، تنظیم کا ارادہ اور عزم. پھر یہ کہ اسی سال جب رمضان آیا ہے تو میں نے اعتکاف کیا تو اس میں وہ مضمون لکھا، اس میں ہی یہ چیز موجود ہے کہ یہ غلبہ دین کا ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر و بیشتر خناس پیدا ہو جاتے ہیں کہ بس میں اس کام کو لے کر اٹھوں اور میری زندگی ہی میں یہ کام ہو جائے، میری ہی قیادت میں جو ہے وہ آخری منزل تک قافلہ پہنچ جائے، اور یہ خناس ہے جو انسان کو پھر جو ہے غلط راستے پر ڈالتا ہے. اگر سیدھے راستے سے کام نہیں چل رہا تو چلو کوئی بائی ہک اور بائی کوک جسے کہتے ہیں انگریزی میں، یا جیسے کوئی فٹ بال کا کھیلنے والا یا ہاکی کا کھیلنے والا کیری کرتا ہے گیم کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اس طریقے سے پھر لوگ جو ہے غلط مخ اختیار کرتے ہیں. لیکن اصل کیا ہے؟ وہ خناس نظر یہ آتا ہے کہ حضور نے کام کر کے دکھا دیا تھا 22 برس کے اندر، تو آخر ہم چوری کر سکتے؟ یہ خناس ہے، یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، تاریخ انسانی میں ایک ہی بار ہوا ہے. اور جیسا کہ میں نے بارہا کیا کہ میں تو یہ کبھی بھی نہ مانتا کہ دوبارہ ہو سکتا ہے، پہلے ہوا ہے تو رسول کامل کے ذریعے ہوا ہے، خاتم النبیین کے ذریعے ہوا ہے، کسی اور نبی کے ذریعے نہیں ہو سکا، تو کیسے ممکن ہے کہ اب غیر انبیاء کے ہاتھوں ہو جائے؟ لیکن اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ نے، لہذا ماننا تو ہے کہ ہوگا، لیکن یہ تدریجن ہوگا، نسلن بعد نسلن، لترکبن طبقا عن طبق. اسی حوالے سے میں نے اس لیے اس کا حوالہ دیا ہے کہ اس مضمون کو جا کر پڑھیے گا، نمبر دو جو کتاب چاہے، کہ میں نے یہ کہا کہ ماضی میں اسی خناس کی وجہ سے کسی کے دل میں مسیح موعود بننے کی خواہش پیدا ہو گئی، کسی کے خیال میں آ گیا کہ مجدد کامل کا ایک نقشہ جو ہے شاید میں مجدد کامل بن جاؤں گا، یہ سارے خناس پیدا ہوتے اس وجہ سے. حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ کام ہوگا، لیکن وہ جو حضور کا مقام و مرتبہ ہے اور جو بھی اب ہم لوگوں کا حال ہے، اس کے حوالے سے وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ لمبا ہو جائے گا. جو کام وہاں 22 برس میں ہوا، یہاں 200 برس میں بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن 200 برس میں کیسے ہوگا؟ اس کے ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک کام جاری ہو، اور یہ کہ کچھ لوگوں نے اسے کسی ایک حد تک پہنچا دیا، پھر وہ ایک اعتبار سے تو ناکام ہو گئے کہ آخری منزل تک نہیں پہنچے، دین غالب نہیں ہوا، تھک گئے، تھک ہار کر بیٹھ گئے، یا کوئی غلط روڈ مڑ گئے، یا کچھ اور وجہ ہو گئی، لیکن یہ کچھ کام تو کیا تھا نا، وہ کام تو ضائع نہیں ہوتا، اس کام نے لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اثرات پیدا کیے ہیں، لوگوں کی سوچ میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے، پھر وہاں سے کوئی اگلا جو ہے قافلہ اٹھتا ہے، وہ پھر اس کو ذرا اور آگے بڑھاتا ہے، جیسے کہ اولمپک ٹارچ کو لے کر ایک کھلاڑی دوڑتا ہے اور پھر یہ کہ آگے جا کر دوسرے کھلاڑی کو دیتا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، یا جیسے کہ شیر شاہ سوری نے ڈاک کا نظام بنایا تھا، ڈھاکے سے لے کے پشاور تک 30-30 میل کے فاصلے پر چوکیاں تھیں، تازہ گھوڑا اور تازہ سوار موجود ہے، وہ ڈاک کا تھیلا وہی ہے جو ڈھاکے سے چلا تھا، لیکن ہر 30 میل کے بعد سوار بھی بدل گیا، گھوڑا بھی بدل گیا. تو یہ تحریکیں اٹھیں گی، اور ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہ لترکبن طبقا عن طبق، تم لازمن اٹھو گے، چڑھو گے، لیکن یہ کہ ایک طبقے سے دوسرے طبقے، ایک درجے سے دوسرا درجہ، ایک اونچائی ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی، یہ طرز عمل ہوگا جیسا کہ یہاں آیا ہے. اور اس کے لیے بہترین جو عزت ول قمر عزت کا سب، اچھا مجھے تو اس میں تھوڑا سا یہ اس کو پھر وہی کہیے گا انٹرسٹنگ سی باتیں ہیں. جیسے 14 دن میں چاند پورا ہوتا ہے 1400 برس میں یہ دین کا کی تجدید کامل کا مرحلہ آئے گا. پہلی صدی کو اس لیے خارج کر دیے وہ حضور کی اپنی صدی ہے. خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, اس کا تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں قرون المشہود اللہ بالخیر, وہ تو وہ ہے. ایک صدی میں 3 نسلیں گزرتی ہیں, وہ تو حضور کی صدی. اس کے بعد 14, یہ 15ویں صدی ہے در حقیقت کے, جس میں جیسے چاند جو ہے 14 دن میں جا کر بھرتا ہے پورا, ایسے ہی 14 صدیوں کے بعد در حقیقت یہ عمل ہوگا کہ پوری دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. اس کے حوالے سے بعض مسائل بڑے اہم ہیں, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب یہ بات مصوراً ہم نے یہ بات مان لی, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات مجھ پر تنظیم کے قیام سے پہلے واضح تھی. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ایک اسٹریٹ لائن میں ہم چل رہے ہیں, اور ہمارے بہت سے ساتھی آئے جنہوں نے کوشش کی تیز رفتاری کے ساتھ بڑے قدم بڑھائے بس اب آغاز کر دیں, اور بڑے بڑے ریٹ لوگ بھی, اور وہ یہ کہ جو ہماری سست رفتاری تھی اس سے بددل ہو کر کچھ لوگ ساتھ بھی چھوڑ گئے الحمدللہ. اور حضرت مواقع میرے لیے ذاتی طور پر بہت سے آئے, لیکن یہ کہ میں نے کہیں بھی جو بھی ایک طریقہ کار سامنے تھا اس سے ادھر سے ادھر ہونے کا کبھی سوال ذہن میں نہیں آیا, اور اس کے اندر ایک جماؤ اور ایک استقلال جو ہے ایک ہی صراط مستقیم میں چلتے رہنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات جو ہے ذہن میں واضح تھی کہ یہ فناس کہ یہ ہماری ہی زندگی میں یہ کام ہو جائے, اور ہمارے ہی ہاتھوں جو ہے یہ پایا تکمیل کو پہنچ جائے, اور ہماری ہی قیادت میں یہ قافلہ جو ہے منزل مقصود تک پہنچ جائے. یہ خناس جو ہے تو دماغ سے نکال کر بات شروع کی تھی, تنظیم کی جو آغاز کیا تھا اس وقت میں اس خناس سے فارغ تھا. تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. لیکن اس وقت میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ حضرات وہ جو میرا کتاب وہ جو کتاب کیا کہہ لیں کتاب کہہ لیں وہ جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے, اس میں یہ جو تدریج کے تقاضے ہیں ان کو ضرور جو ہے اچھی طرح پڑھ لیجئے. آج کے بعد یہ آپ کا گویا کہ ہوم ٹاسک ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ جب ہم یہ مان لیں, اس حقیقت کو تسلیم کر لیں, ذہن میں ریکنسائل کر لیں, تو اس سے پھر نتیجے نکلتے ہیں. ہماری سوچ میں وہ چیزیں پیوست ہو جانی چاہیے. ظاہر بات ہے جب تک وہ آخری مرحلہ نہیں آتا, جو دائی ہوں گے ناقص ہی ہوں گے, کامل تو ہوگا نہیں کوئی. ویسے بھی کامل تو انبیاء ہوتے تھے اب نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ بہرحال ناقص ہی ہوگا. کچھ کام وہ کریں گے, کہیں جا کر جو ہے شاید وہ غلط موڑ مڑ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں جا کر ہمت ہار کر بیٹھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو لوگ ان کے ساتھ آئے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام ان کا نہیں ہمارا ہے, یہ فرض ہمارا ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو مجھے تو کرنا ہے. اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد کوئی ایک دن بھی مجھ پر ایسا نہیں آیا کہ میں نے یہ سمجھا ہو کہ بس وہ تو جماعت اسلامی میں رہتے ہوئے کرنے کا کام تھا اقامت دین کی جد و جہد کے لیے. کوئی ایک دن بھی نہیں آیا کہ جس سے میرا ذہن فارغ رہا ہو اس سے کہ کرنے کا کام یہ ہے, اسی کے لیے کام کرنا ہے. اگرچہ ہوئے کچھ مصروفیات کی وجہ سے, وہ جو کہتے ہیں وہ میں رہا رہیم ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. اگر کہیں کسی اور مصروفیت میں وقت لگا بھی ہے تب بھی میں نے درس قرآن کے ذریعے سے اپنے سبق کو ذہن میں تازہ رکھنے کا معاملہ ترک نہیں کیا. 2.5-3 سال جا کے کراچی رہا ہوں ایک خاندانی کاروبار کے سلسلے میں, وہاں بھی جھٹ پٹ جاتے ہی میں نے وہاں ایک ہائی اسکول ہمارے عزیزوں کا ایک ہائی اسکول تھا وہاں اتوار کے روز درس قرآن کے آغاز کر دیا تاکہ وہ منتخب نصاب جو ہے اس کو میں خود تو اپنے آپ کو سناتا رہوں, وہ سبق یاد رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کی مصروفیات اور جو بھی دلچسپیاں ہیں دائیں بائیں بہت سی ٹیمپٹیشنز ہیں یہ کہیں اس راستے سے منحرف کر لیں. تو یہ کام جو ہے آدمی سمجھے کہ میرے کرنے کا کام ہے, اور یہ کہ بہرحال ہم اس کے لیے ذہن تیار رہیں, جس کو کہ وہ میں نے فیض کی نظم کے حوالے سے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے, یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. اکارت عثمانی میں نہیں, جیسے کہ تازہ جو ہے ندائے خلافت میں مولانا مودودی کا ایک حوالہ آیا ہے کہ بندہ مومن کے لیے کوئی اکارت نہیں ہوتا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے کو 10 سال جماعت اسلامی میں لگے تو اکارت ہوگا, معاذ اللہ. جنوب میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے, اکارت کوئی شاید نہیں, کوئی وقت نہیں گزرا. اس کے اندر ہی صلاحیتیں ڈیولپ ہوئی ہیں, اسی کے اندر تصورات زیادہ واضح ہوئے ہیں, روشن ہوئے ہیں. اس حوالے سے اکارت نہیں, لیکن نتیجے کے اعتبار سے نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بہار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اتارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنی لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلے رت کی فکر کرو، پھر اگلے رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ہمیں اسی سلسلے کو جاری رکھنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔